آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل قدر سامعین مکرم بزرگوں دوستو نوجوان ساتھیوں آج رجب کی 23 تاریخ ہے گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جمعہ رجب کی ان تاریخوں کے اعتبار کا لحاظ رکھتے ہوئے میں 22 رجب المنجب کو وفات پانے والی اسلامی تاریخ کی وہ لاجواب شخصیت تاریخی انسانی نے وہ روشن باب کا اضافہ کرنے والا انسان صادقین اور عادل حکمرانوں کی صف اول میں کھڑا ہونے والا عادل اور حاکم ذاتی وجاہت اسلامی شرافت اور صحابیت کے منصب اور عظمت کو حاصل کرنے والی اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کروں گا جسے دنیا خالق مومنین فاتح عرب و عجم کاتب وحی سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی ہے آپ کی شخصیت تاریخ اسلامی میں ایک ایسی منفرد حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں کہ اگر معاویہ کو تاریخ اسلام سے نکال دیا جائے ایک لمحہ کے لیے ایسا تصور کر لیا جائے تو پھر تاریخ اسلامی کا وہ باب مکمل نہیں ہو پاتا قرآنی پیشین گوئیوں کا وہ مصداق نظر نہیں آتا لسان نبوت سے جنت کی بشارت حاصل کرنے والا وہ لشکر جشن کو ڈھونڈنے سے دکھائی نہیں دیتا جس کے بارے میں قرآنی پیشین گوئیاں اور فرامین پیغمبر آج بھی قرآن کے وقتوں اور احادیث کے صفوں پر لوایا چمکتے نظر آتے ہیں قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پہ غالب کر دے بیشتر پیغمبر کا مقصد اسلام کا غلبہ ہے اور غلبہ اسلام کی مکمل تصویر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بغیر کسی جگہ پر نظر نہیں آتی. قرآن پاک کی پیشین گوئی کا مصداق خلافت معاویہ ہی کا عرصہ ہے کہ جب قلعہ عرض کے نصف سے زیادہ حصے پر اسلام کے پرچم لہرا دیے گئے تھے اور چار دانے عالم میں اسلام کی شوکت اور عظمت کے وہ فریرے لہرا رہے تھے کہ جس کا دنیا نے پہلے حصے نظارہ نہیں دیکھا تھا. اسی طرح میں نے عرض کیا ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خانوں کی ہمشیرہ تھی ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. دوپہر کا وقت تھا, آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے تھے. آپ اٹھے تو آپ کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی. آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر حضرت ام ہانی نے عرض کیا, اللہ آپ کے چہرے کو سدا ہنستا اور مسکراتا رکھے. آپ مجھے وجہ کو ارشاد فرمائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج آپ سو کر اٹھے ہیں تو مسکرا رہے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے ابھی خواب میں ایک لشکر کو دیکھا ہے جو پہلی جہازوں پر بیٹھ کر اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام لے کر سمندروں کے سینوں کو چیرتا ہوا, سمندر کی موجوں اور طوفانوں سے گھیرتا ہوا آگے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جس لشکر کے بارے میں مجھے بتا دیا گیا ہے, اول جیش یغزو البحر فقط اوجب, کہ وہ پہلا لشکر جو پہلی جنگ میں شامل ہو کر اسلام کے لیے دشمن کے مقابلے پر صف آرا ہونے کے لیے پڑے گا, اس لشکر کے ایک ایک سپاہی پر, اس لشکر کے ایک ایک فرد پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے. وہ جنتیوں کا لشکر ہوگا, بہشتی انسانوں پر مشتمل ہوگا. روایات میں آتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے تو وہاں ایک نوجوان بچی بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام ام حرام تھا. اس نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے اتجا کرتی ہوں کہ آپ دعا کیجیے اللہ مجھے بھی کل لشکر میں والوں میں شامل کر دے. صحابہ کرام کا جذبہ سعادت اور خیر کے کاموں سے رغبت کا آپ اندازہ اس سے لگائے کہ مرد تو مرد عورتیں اور بچیاں بھی اس بات کی طلبگار رہتی تھی کہ ہم نیکی کے کاموں میں سبقت لے جائیں. نبوت نے دعا فرمائی اور فرمایا, ان میں حرام تو بھی ان لشکر والوں میں سے ہوگی جو لشکر پہلے پہلی لڑائی میں شامل ہوگا, اور تو بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوگی جن پر جنت واجب ہوگی. ام حرام فرماتی ہے کہ میرا نکاح ابن ملحان سے مکہ میں ہوا, پھر ہم مدینہ چلے گئے. میں ساری زندگی اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ وہ لمحات کب آئیں گے, وہ وقت کب آئے گا جب میں اس لشکر میں جا کر جنت کی خوشخبری حاصل کر لوں گی. میں جنت کی راہوں پر چل کر جنت کے دروازوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گی. تو فرماتی ہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا گزر گیا, حضرت فاروق اعظم کا دور آیا گزر گیا, حضرت عثمان غنی کا دور آئے تو میں کیا سنتی ہوں کہ ایک شخص مدینہ کے بازاروں میں آواز لگا رہا ہے کہ مدینہ والوں,
کے ساتھ آپ نے خلافت فاروقی میں خطوط لکھے کہ مجھے اجازت دی جائے تاکہ پہلے ہوکیا روس کو قبول کر کے میں یورپ کے دروازے پر دستک دیتا ہوا فرانس اور اس سے آگے کے جزیروں سے ہوتا ہوا آج کے برطانیہ اور امریکہ کی سرحدوں پر آواز پیغمبر کو پہنچا سکوں اور اللہ کے دین کے پیغام پہنچا سکوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت میں فرمایا کہ ابھی اس ارادے سے بات رہو کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے خط لکھا کہ مجھے اجازت دی جائے. آپ کو اجازت مرحمت فرمائی کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ پہلی لڑائیوں کا لڑنا کوئی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ بڑے دل گردے کی بات ہے. ہمت اور حوصلے والا انسان ہی اس بنیاد پر کام کرنے کے قابل ہو سکتا ہے. یہ مرحلہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. پہلی لڑائی کا غور کرنا اور کہنا اور کام کرنا بڑا آسان ہے. زمین کے سینے پہ لڑنا آسان ہے لیکن پانیوں کے سینے پہ لڑنا ایک قیامت کو اپنے مقابلے میں کھڑا کرنے کے مقابلے. اور وہ جانتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں. یہ وہ نوجوان ہے جسے نثار نبوت نے فرمایا اعلم من امتی معاویہ, میری امت میں سب سے زیادہ خوشگوار اگر کوئی انسان ہے تو وہ معاویہ ہے. تحمل والا, خوشگوار, حوصلے اور برداشت والا, ہر چیز خلدہ پیشانی سے مشکلات کو عبور کرنے والا. اور یہ نبوت میں کبھی انصاف کرنا عیسائی مذہب سے داری رکھنے والا مدینہ کے پاس سے گزرا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اگر آپ سے ملا اس نے کہا میرا شوق ہوا کہ میں آپ کی زیارت کروں. آپ کے اخلاق عالیہ سے میرا ساتھ ہے. اگر آپ مضبوط فرمائیں تو میں اس آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. اگر آپ اس بات کو قبول فرمائیں تو کسی اپنے فاضل کو میرے ساتھ بھیج دیجیے, وہ میرے ساتھ چلے جائیں اور جو میں ہدیے اس کو دوں وہ لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں. عموماً آپ کے خادم حضرت انس حضرت زید ابن حارثہ ان کاموں کے لیے آپ کی خدمت میں تیار ہوتے تھے لیکن اس وقت یہ دونوں حضرات تشریف فرما رہی تھیں. آپ کی نظر حضرت معاویہ میں پڑی تو فرمایا معاویہ ایسا کرو کہ اس شہزادے کے ساتھ چلے جاؤ, یہ جو کچھ تمہیں دے وہ میرے پاس لے آنا. حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری ڈیوٹی مسجد کی دوسری طرف کھڑی ہوئی تھی. آپ نے حکم دیا کہ اٹھو اس کے ساتھ چلے جاؤ تو مجھ سے یہ بھی گوارہ نہ ہو سکا کہ میں پیغمبر کے حکم میں اتنی بھی کوتاہی کر دوں کہ دوسری طرف جا کر اپنا جوتا پہنا ہوں میں اسی طرف مل گیا اس کے ساتھ چل پڑا ہوا. وہ مسجد سے باہر نکلا گھوڑے پر سوار ہو گیا, میں ننگے پاؤں اس کے ساتھ چلنے لگا. جو لوگ حج کر چکے ہیں یا حرف میں جا رہے ہیں انہیں اتفاق ہوا وہ جانتے ہیں کہ حرف کی گرمی, وہاں کے ریگزاروں کی شدت اور وہاں کی کیفیت گرمی کے دنوں میں کیا ہوتی ہے. فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں, یہ کوئی عام آدمی نہیں جا رہا, یہ ابو سفیان کا بیٹا جا رہا ہے تو رئیس مکہ تھا. یہ ناز و نعمت میں پلا ہوا جوان جا رہا ہے کہ جس کے جسم پر ہر روز ایک نیا پوشاک اور نئی لباس آتی تھی. ابو سفیان پورے مکہ کا سردار تھا. یہ وہی ابو سفیان ہے کہ ابو جہل کے بعد احد میں, خندق میں اور باقی مواقع پر دس دس ہزار کے لشکر کی کمان کر کے پیغمبر اسلام کے مقابلے میں آیا کرتا تھا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ کا مانا ہوا سردار اور سردار کا بیٹا رئیس ابن رئیس شہزادہ, لیکن اس وقت نبوت باہر نکلے تو میں نے اس سے کہا کہ شہزادے میرے پاؤں جل رہے ہیں اور میں تیرے ساتھ دوڑ رہا ہوں، ایسا کرو کہ مجھے بھی اپنے گھوڑے پر اپنے ساتھ سوار کر لو. اس نے کہا تو کیا بات کر رہا ہے، میں شہزادہ ہوں، میں غسان کا نہیں زیادہ ہوں اور تو ایک کمی ہے، تیرے جیسے کمی آدمی کو میں اپنی سواری میں سوار کر لوں؟ تو میں خاموش ہو کر چلتا رہا کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا. کچھ دیر اور چلتا رہا تو میں نے کہا شہزادے اگر تو اپنی سواری میں مجھے سوار نہیں کرتا تو کم از کم مجھے اپنے جوتے ہی دے دے کہ میں جوتے پہن کر بھاگتا رہوں. اس نے کہا زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہاں میرے شہزادے کے جوتے اور کہاں تیرے کمی کے پاؤں، اگر چلنا تو میرے ساتھ اسی طرح چل. 6 میل کا سفر میں بھاگ بھاگ کر اس کے ساتھ چلتا رہا، عرب کے ریت داروں پر اور تپتی ہوئی ریت پر میرے پاؤں چلتے رہے، لیکن میرے پیش نظر یہ تھا کہ یہ شہزادہ مجھے نبی مجلس کے ساتھ بھیجائے، چاہے مجھے کمی کہے، چاہے مجھے غلام کہے، چاہے مجھے نوکر کہے، چاہے مجھے خادم کہے، مجھے اس کے چہرے کی لاج نہیں رکھ رہا، مجھے پیغمبر کے حکم کی لاج رکھ رہا ہے. میں پیغمبر کا تو نوکر ہوں، میں آملہ کے لاج کا تو کمی ہوں، مجھے کمی کہنا برداشت ہے، لیکن مجھے رسول اللہ نے بھیجا اور میں گیا، میں نے وہاں کے ہدیے لیے، رسول اللہ کی صحبت میں آیا. آپ نے فرمایا کیسے گئے، کیسے ہوا؟ میں نے ساری کیفیت بتلائی، نبوت مسکرائی، فرمایا عالم من امتی معاویہ، میری امت میں اگر کوئی بردبار ہے، اگر کوئی سب سے زیادہ حوصلے والا ہے، اگر کوئی برداشت والا ہے، اگر کوئی صبر کرنے والا ہے تو میری امت میں حوصلے والے انسان کا نام معاویہ ہے. اور آپ حیران ہوں گے اس واقعہ کے 35 سال بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسان کے علاقے سے فتوحات ہوئی اور لشکری واپس آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت 6000 انسانوں کو ہم قیدی کر کے لائے ہیں اور وہ علاقہ فتح ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا قیدیوں کو پیش کیا جائے. جب قیدیوں کو پیش کرنے کا معاملہ آیا تو کیا دیکھا کہ آپ کی نظر پڑی ان قیدیوں میں صفے اول پر پہلا انسان جس کے ہاتھوں میں رسیاں اور پاؤں میں رسیاں تھیں، جو وہاں سے جکڑ کر لایا گیا تھا، وہ وہی غسان کا شہزادہ تھا جس نے آپ کو کمی کہا تھا. آپ نے اسے دیکھا اور فوراً پہچانا، فرمایا اس کی رسیاں بھی کھول دو، اس کی وجہ سے اس کے لشکریوں کی رسیاں بھی کھول دو، سب کو آزاد کر دو، صرف آزاد نہیں بلکہ اس شہزادے کو مہمان خانے میں لے جاؤ، 1 مہینے تک اس کی مہمان نوازی کرو، اس کے بعد میرے پاس لانا. ایک مہینے کی مہمان نوازی کے بعد جب اسے آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ تم مجھے پہچانتا ہے؟ اس نے کہا میں نے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا غور کرو، مجھے کہیں دیکھا ہے؟ عرب کے لوگوں کے ہاتھ سے باہر آج مضبوط ہوا کرتے تھے، یہ تو ہمارے حافظوں کا یہ حال ہے نا، صبح تو بات کی تو شام کو بھول جاتی ہے، کھانا کھانے سے پہلے بات کی تو بات سے بھول گئی. اللہ نے اس قوم سے کام لینے تھے، اللہ نے اس قوم کے سینوں میں دین کی امانت کو محفوظ کرنا تھا، اتنے بڑے بڑے حادثے دیے تھے، وہ لکھنے پہ یقین نہیں رکھتے تھے بلکہ سمجھتے تھے کسی بات کو لکھ کے رکھ لینا یہ عیب کی بات ہے. یہ وہ قوم تھی اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں اپنے قبیلوں کے نسلیات تھے، اور اپنے قبیلے تو دور کی بات ہے، اباء و اجداد کے نام تو دور کی بات ہے، اپنے گھوڑوں کی نسلیں یاد تھی، اپنے اونٹوں کی نسلیں یاد تھی، اپنے جانوروں کی نسلیں یاد ہوا کرتی تھی کہ ہمارا گھوڑا فلاں جگہ کا، اس کا باپ فلاں جگہ کا، فلاں آدمی فلاں گھوڑا لایا تھا، پھر اس کا گھوڑا یہ ہے، پھر اس گھوڑے کا بیٹا یہ ہے، اپنے گھوڑا تک کی نسلیں انہیں یاد تھی. اور پھر اس قوم کو دین کے لیے اللہ نے منتخب کیا جنہوں نے پورے قرآن کو بھی یاد کیا اور پیغمبر کی 3 لاکھ احادیث کو بھی اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا. یہ عرب کی قوم تھی. آپ نے فرمایا کچھ یاد کر. اس نے اور ذہن پہ دباؤ ڈالا، کہا مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے. آپ نے فرمایا تجھے یاد آتا ہے؟
کہ ایک مرتبہ تو رسول اللہ کی صحبت میں آیا تھا. اس نے کہا ہاں میں آیا تھا. فرمایا پھر تجھے یاد ہے کہ تُو نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کو کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھے یاد ہے. فرمایا تُو نے میرے پیغمبر کو تحفے دیے تھے, میں تحفے میں تجھے بھی آزاد کرتا ہوں, تیرے ساتھیوں کو بھی آزاد کرتا ہوں اور 10,000 درہم تجھے تحفے میں دیتا ہوں. یہ وفا ہے, یہ جزا ہے. ہر جزا اور احسان اندر احسان. تُو نے میرے پیغمبر کو تحفے دیے تھے, میں تحفے میں تجھے آزادی بھی دیتا ہوں, میں تحفے میں تجھے 10,000 درہم بھی دیتا ہوں. اور پھر فرمایا تجھے یاد ہے کہ ایک آدمی کو تُو نے کمی کہا تھا, ایک آدمی کو تُو نے کمی کہا تھا. میں وہ رسول اللہ کا کمی ہوں, میں پیغمبر کا نوکر ہوں. اللہ نے اس پیغمبر کے قدموں کی برکت سے, پیغمبر کے نوکر ہونے کی برکت سے, اگر میں شہزادگی پسند کرتا, سرداروں کا بیٹا سردار رہنا پسند کرتا, نامعلوم آج کہاں ہوتا. میں نبوت کا خادم بنا, پیغمبر کا کمی بنا. نبوت کی خدمت کی وجہ سے, پیغمبر کی چاکری کی وجہ سے دیکھ میرے رب نے مجھے کیا عظمت عطا کر دی ہے. میں عرض کر رہا تھا یہ کام بڑے حوصلے کا کام تھا کہ پہلی جہازوں کو تیار کرنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مرحمت فرما دی کہ آپ پہلی بیڑا تیار کر لیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہ مانگے جائیں. شام اور مراکز سے جو وسائل آپ کو دستیاب ہو آپ انہی کو بروئے کر لائیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 انجینئروں کو طلب کیا. کتنے انجینئر؟ 40,000. انہیں فرمایا جاؤ افریقہ کے جنگل کاٹو, افریقہ کے جنگل کاٹو. 6 مہینے کی تمہیں مہلت دیتا ہوں, 6 مہینوں میں مجھے پہلی جہاز چاہیے, 6 مہینوں میں مجھے پہلی بیڑے چاہیے. 6 مہینوں تک 40,000 انجینئروں نے افریقہ کے جنگل کاٹ کے تیار کر دیے. جب 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو اسلامی سلطنت میں اتنا بڑا بیڑی بیڑا تیار کیا گیا کہ علماء نے لکھا ہے 1700 بیڑی کے بیڑے حضرت امیر معاویہ نے تیار کر کے سمندر کے کنارے میں کھڑے کر دیے. 1700 بیڑی بیڑے. آج کل ایک بحری جہاز بنانا مشکل ہو جاتا ہے, اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑا بحری بیڑا پاپائے روم کے پاس تھا جو آج کا فرانس اور آج کا یورپ کہلاتا ہے. اس وقت اس کے پاس جو بحری بیڑا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بحری بیڑے 700 تھے, اور اس کے مقابلے میں آپ نے اتنا بڑا بحری بیڑا اور 7 اسلامی بیڑے تیار کیے کہ جن کی تعداد 17,000 تھی. اور اس کے بعد امیر معاویہ نے ایک اور اعلان کیا جو بہت کم آپ نے سنا ہوگا. آپ نے فرمایا ملک کے شام میں اور میری گورنری میں جتنے لوگ قرآن کے قاری اور حافظ ہیں ان کی لسٹیں تیار کی جائیں. قرآن کے قاریوں اور حافظوں کی لسٹیں تیار کر لی گئی. فرمایا ان کو بلاؤ. وہ سارے کے سارے بلا لیے گئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے جو اسلامی بیڑا تیار کیا ہے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سینکڑوں بیڑے تیار کیے ہیں, میں ان میں سے 70 بیڑوں پر تمہیں سوار کرنا چاہتا ہوں. 70 بیڑوں پر سوار ہو جاؤ. انہوں نے کہا حضرت ہم نے گھروں میں اطلاع نہیں دی, ہمارے بچوں کو علم نہیں. فرمایا تمہارے بیوی بچوں کا خرچہ ہم میری گورنری دے گی, ملک شام سے تمہارے بیوی بچوں کے اخراجات اور وظیفوں کا میں اہتمام کرتا ہوں, لیکن تم بیڑوں میں سوار ہو کر چلے جاؤ, تمہارا کام اور کوئی نہیں ہے. بیڑوں کی عروس میں اپنے بیڑے ڈال دو, کسی کو باغ پانی طوفان کشتیاں ہوا کے انداز پر اور طوفانوں کے انداز پر سڑک میں لے جائیں وہ سڑک میں چلے جائیں, کسی کا بیڑا گرم میں چلا جائے وہ گرم میں چلا جائے. جاؤ دریا کے سینے پر بیٹھ کر, سمندر کی تہہ میں اتر کر, جزیروں میں اتر جاؤ, سہاروں پر اتر جاؤ, سڑک سے لے کر غرب تک بھاگتے چلے جاؤ. جس جزیرے پہ اترو اسے محمد کا قرآن سناؤ, جس ساحل پہ اترو اسے محمد کے قرآن کی طرح سے آشنا کرو. انگریز مورخ ایڈورڈ ٹپن نے اسلامی فتوحات پر 22 جلدیں لکھی ہیں. ان 22 جلدوں میں سے سات جلد احمد کی بنے صرف حضرت امیر معاویہ پر لکھی ہے. اس نے وہ تذکرہ کرتا ہے کہ امیر معاویہ نے جب 70 پیروں پر قرآن کے تالی بٹھا کر دنیا نے بھیج دیے, یہ وہ کام تھا, یہ وہ کارنامہ تھا امیر معاویہ کا, یہ وہ تاریخی قدم تھا کہ جس نے پورے دنیا عالم میں قرآن کی آواز کو گونج بنا دی, جس سے پورے دنیا میں اسلام کے جھنڈے لہرانے لگ گئے. آج امیر معاویہ پر, آج حضرت امیر معاویہ پر, آج اس شخصیت پر انگشت روائی کرنا, ان کے بارے میں لب گسائی کرنا, ان کے بارے میں ٹکے ٹکے کا انسان ہو, اپنی گز گز کی زبان نکال کر کبھی کچھ بھاگتا چلا جاتا ہے, کبھی کچھ بکواس کرتا چلا جاتا ہے, دنیا بانٹتی ہے امیر معاویہ کے کارناموں کو, اس کی عظمت کو کہ اس نے اسلام کے لیے وہ کام کیے. وہ امیر معاویہ تھا کہ جس کے مراکش سے چلے ہوئے پیارے آتی روس میں بیروں نے پھر یورپ کے دروازوں پر دستک دی ہے. وہ امیر معاویہ تھا کہ عراق سے چلنے والے باد و بارانی میں طوفانوں نے پھر دیبر کے مقام پر بیڑے ڈالے ہیں. نئے انداز ہو کر وہ گارا تک, پشاورہ تک, جیلر کی دروازوں تک محمد کا پیغام اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ امیر معاویہ کے حصے میں آیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے گاڑے. آج آپ کا ملک پاکستان 2.3 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے. 2.3 لاکھ مربع میل پر یہ پاکستان ہے. آپ اس کی وزارت عظمیٰ, اس کی صدارت کی بات کہتے ہیں, کیا بات ہے جی, ایم ایل اے بن گیا, گورنر بن گیا, صدر بن گیا, کتنے علاقے کا صدر 2.3 لاکھ, کتنے علاقے کا وزیر اعظم 2.3 لاکھ, امیر معاویہ کتنے بڑے علاقے کا خلیفہ 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل کا خلیفہ. یہ امیر معاویہ, اور یہ خلافت کیسے نہ ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے سیدھا کرنے کا صدقہ تھا.
حکومت مانگے اور جو ان کے ہاتھوں سے ضرور سرد ہو جائے.
آج لوگوں کو حضرت معاویہ کی ایک لڑائی حضرت علی سے وہ تو یاد ہے, حضرت علی کی لڑائی یاد رکھتی اگر حضرت علی کی اولاد اسے جاری رکھتی. حضرت معاویہ کی جنگ لڑائی حضرت علی سے ہوئی. مسئلہ کوئی دین اسلام کا نہیں تھا, حق و باطل کا نہیں تھا, مسئلہ قصاص عثمان کا تھا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. یہ ایک رائے کا اختلاف تھا, یہ ایک سوچ کا اختلاف تھا, یہ ایک اجتہاد کا اختلاف تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ پر وقت تھے, ان کا فرمانا یہ تھا کہ صبر کرو, مجھے حکومت کو مضبوط کر لینے دو تاکہ میں قاتلوں سے انتقام لے لوں. اور آپ کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت تک آپ کا بیعت لینا بھی صحیح طور پر صحیح نہیں ہوتا جب تک آپ قاتلوں کو تختہ دار نہیں لے جانے تھے. یہ ایک اجتہادی بات تھی. میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے مابین اگر بات حق کو باطل کی ہوتی, یہ لڑائی کو کفر اسلام کی ہوتی, جیسا کہ آج سے کفر اسلام کی لڑائی صحبت کرنے کے لیے پوری دنیا سیت اپنی ساری دمائیں خرچ کرتی ہے, تو تمام سوالوں کا جواب ایک جواب ہے. پھر علی کی مرتبہ کی جگر جرسی آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین نے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر کے سنو جو کرنے سنو. آج کوئی آدمی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ سفین کے عنوان پر کسی انداز میں لب کشائی کرنے کی کوشش کرے تو اس کا ایک جواب ہے, تجھے حق ہی نہیں پہنچتا, تجھے اس جنگ پر بات کرنے کا حق ہی نہیں پہنچتا. اگر یہ بات وہ کہیں نہیں, میں علی کا ماننے والا ہوں, میں اہل بیت کا طرفدار ہوں, میں آل رسول کا ماننے والا ہوں, اسے کہہ کہ میں بھی آل رسول کا ماننے والا ہوں, میں بھی علی المرتضیٰ کا طرفدار ہوں, میں بھی ان کے پاؤں کی خاک ہوں, آنکھوں کا سرما بنانے والا ہوں, لیکن یہ بات ذہن میں رکھ, جس معاویہ کو حسن نے امام مانا, جس معاویہ کو حسین نے امام مانا, اسی معاویہ کو ہم امام مانتے ہیں, اسی معاویہ کو ہم امام مانتے ہیں.
اگر کوئی گڑبڑ ہوتی کوئی ایک سوئی کے لکے کے برابر بھی غلطی اور خامی ہوتی تو میرا ایمان ہے حسن و حسین کٹ تو جاتے لیکن معاویہ کے ہاتھ میں بیعت لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ایک لڑائی تو یاد نہیں معاویہ کی جنگی لڑائیاں بحری لڑائیاں ہزاروں شہروں کا پتہ چلنا پورے کائنات انسانی میں اسلام کے پرچم لہرانا قرآن کے قاریوں کو پیڑوں پر بٹھا کر پوری دنیا میں روانہ کر دینا اور پھر کابل سے لے کر پشاور اور ملتان اور اسی طرح چین کی دیواروں سے لے کر یورپ کے دروازوں تک اسلام کے بعد اسلام کی آواز کو پورے جہان میں بلند کر کے قرآن کی پیشین گوئیوں کا مصداق بننا پیغمبر کی شریعت کی تکمیل کرتے ہوئے پیسے پیغمبر کے مقصد کو مکمل کرنا آخر کسی کو نظر کیوں نہیں آتا؟ دوستو قرآن کریم کی جو آیت میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں پڑھی رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ یہ قرآن بڑے ہی قابل احترام صحیفوں پر مبنی ہے فی صحف مکرمہ برکت والے صفحات برکت والے کاغذ جن کاغذوں پر قرآن کی کتابت ہو اس سے برکت والا کوئی اور کاغذ ہو سکتا ہے؟ جس صفحے پر قرآن کے نقوش ہو وہ صفحے تمام کاغذوں کے سردار وہ صفحے نوٹوں سے آلہ وہ صفحے چاندی کے برق سے آلہ وہ صفحے سونے کی تاروں سے آلہ جس پر قرآن لکھا گیا ہے فی صحف مکرمہ یہ برکت والے صحیفے ہیں بے ایدی صفرت چمکنے والے ہاتھوں میں ہے چمکنے والے کرام بررا وہ ہاتھ جو ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ محترم ہے آج ان ہاتھوں کی آپ تھوڑی سی تفصیل میں جائیں کہ وہ قرآن کون سے ہاتھ ہے جنہوں نے قرآن کے صفحوں کو لکھا وہ کون سے ہاتھ ہے جن میں قرآن کے صفحے رہے وہ کون سے صفحے ہیں اور وہ کون سے چمڑے ہیں وہ کون سی درخت کی چھالے ہیں وہ کون سے اور آنکھ ہیں جن پر معاویہ نے پیغمبر اسلام کے باقی کافروں کے ساتھ مل کر قرآن کی کتابت کی صرف کسی پر بس نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں غیر ممالک کے حکمرانوں کو اور غیر ممالک کے گورنر کو رئیسوں کو قبیلوں کے عمراء کو رؤساء کو اپنی زندگی میں جو خطوط لکھے مورخین نے اسے شمار کیا ہے 165 پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خط سفراء کو عمراء کو گورنروں کو اور حاکموں کے نام لکھے ان 165 خطوں میں سے 130 خطوں کے کاتب حضرت معاویہ ہیں کل خطوط کی تعداد کتنی اور ان میں سے کتنے امیر معاویہ نے لکھے 130 خطوط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا مقام تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ نبوت میں کیا عظمت تھی بارگاہ نبوت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ میں نے ایک معمولی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک نظر آتا ہے ایک ان کی زندگی کے بارے میں ایک تخیل انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص نے جوانی رسول اللہ کے قدموں میں لٹائی ہو جس کے ہاتھوں نے قرآن کی کتابت اور پیغمبر کے خطوط لکھے ہو اور پھر جس کی تلوار نے ابو عجم کے مغرور انسانوں کے سر کاٹ کے رکھ دیے ہو جس معاویہ نے افغانستان کے پہاڑوں سے لے کر مراکش کے پہاڑوں تک اور پیروں کی علوج سے لے کر دنیا کے کالے پانیوں کو ابھار کرتے ہوئے محمد کے کلمے کو بلند کیا ہو اس معاویہ کی عظمت کو اس معاویہ کی فضیلت کو اس معاویہ کی شرافت کو اگر کوئی تھوکے گا نہ تو اس کے منہ تو خراب کر سکتی ہے معاویہ کی عظمت پہ آج نہیں آ سکتی تو دوستو جیسا کہ ابھی کچھ ساتھیوں نے اطلاع دی کہ آج 19 رجب المرجب ہے آج کتنا 19 میں سمجھ رہا تھا 23 ہے تو آپ حضرات میں یہ بات نوٹ کرنا ہے کہ 22 رجب المرجب مشہور روایات کے مطابق حضرت معاویہ کا تاریخ وفات ہے حضرت معاویہ کا یوم وفات ہے اور سیرت کو ہمیشہ آپ یہ بات ذہن میں رکھنا پوری تاریخ اسلام میں جس شخص نے بھی اسلام کی عظمت کے لیے کوئی کام کیا ہوگا شریعت کو اس آدمی سے بڑی تکلیف ہوگی.
تاریخ اسلام کے مشاہیر کو آپ ایک طرف کر لیجیے, جرنیلوں کو ایک طرف کر لیجیے, لشکر اسلام کے امیر کارواں کو ایک طرف کر لیجیے, خلفائے اسلام کو ایک طرف کر لیجیے. انگریز تو یہ کہے کہ دنیا میں دوسرا عمر پیدا ہو جائے تو کفر کا نام نہ ہے, سید یہ کہے کہ عمر خود معاذ اللہ کالا اسلام سے پہلے تھا, ہیلمٹ گبن یہ کہے کہ امیر معاویہ اسلام کے لیے وہ کام کیے کہ جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا. آسیت اس امیر معاویہ کو گالیاں دے, اس کے آباد اس کی نانی اور دادی پر وہ لکیر ہم نے کہے, یہ وہ خود سے باطل ہے جو اسے مشاہیر اسلام سے ہے. مشاہیر اسلام میں خالد بن ولید بھی نمایاں شخصیت ہے, لیکن سید جس طرح پیغمبر کے ساتھ کو آلے بیت الزام کو پیغمبر کے خلفاء کو معاف نہیں کرتی, اسی طرح سید حضرت خالد بن ولید کو بھی معاف
ہے.
میں تاریخ اسلام
تاریخ اسلام سے
مطالعہ کرنے کے بعد جن اسلام کے جرنیلوں کو, اسلام کے جن عظیم انسانوں کو, اسلامی لشکروں کے جن پویا اول کے سرداروں کو ایک طرف کریں گے, آپ ان کی ہسٹری پڑھ لیجیے, ہر دور میں ان کے پشت پہ چھرا مارنے والی سیت ہوگی, ان کے کاٹ راستے میں کانٹے بچھانے والی سیت ہوگی, سانسوں کے تانے بانے بن کر انہیں پریشان کرنے والی سیت ہوگی. آپ ٹیپو سلطان سے لے کر سراج الدولہ کی طرف پڑے, سراج الدولہ سے نکلے سلاح الدین ایوبی کو پڑے, ایوبی کو پڑھ کر محمود غزنوی کو پڑے, محمود غزنوی کو چھوڑیے نور الدین زنگی کو پڑھیے, نور الدین زنگی کو دیکھیے, یوسف بن تاشکین کو پڑھیے, طارق ابن زیاد کو پڑھیے, خالد بن ولید کو پڑھیے, امیر معاویہ کو پڑھیے. آپ اسلام کے جس جنرل کو پشتا چلے جائیں گے سوئے بھاگ جنرل کے مخالف کھڑی آپ کو نظر آتی چلی آئے گی. دوستو سید ہے دان اسلام کے مقابل پر منافقت کا لبادہ ہو کر ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں سرگرم عمل رہی, اس لیے مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے سپاہی صحابہ کے عنوان سے یہ جواب قائم کی تاکہ منافقین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی صفوں سے نکال کے باہر کر دیا جائے, منافقین کے چہرے سے نکاب اتر جائے, امت کو پتا چل جائے کہ اس کے چہرے یہ وہ منحوس چہرے ہیں, یہ وہ منحوس ناپاک سرجت ہے جس نے اسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے. آج بھی آپ کو اسلام کے راستے میں جہاں رکاوٹیں بنتی اور نظر آئیں گی, آپ کو اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ آج بھی سیت نظر آئے. تو دوستو صحابہ کرام کی عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے سپاہ صحابہ نے مست سراچے میں جو کال ہے نمائش انجام دیے, آپ حضرات اس سے واقف ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں آل سنت والجماعت کے تمام مقامات میں فکر, اہل حدیث دیوبندی بریلوی یہ سارے شافی حنبلی مالکی حنفی یہ سارے آل سنت والجماعت کے مسالک ہیں, لیکن سپاہ صحابہ نے تلے طرح کھڑے ہو کر پورے آل سنت کی نمائندگی اور ترجمانی کا حق ادا کرتے ہوئے آج حکومت کے اعلانوں سے لے کر شہروں کے گلی کچر میدانوں تک یہ بات واضح کر دی ہے کہ پوری دنیا شیعت ایک طرف ہے, سپاہ صحابہ اس کے مقابلے میں ایک طرف ہے, دو مقابلے میں اب سیت کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے مقابلے آگے سنت کو جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایک نمائندہ جماعت ہے, ایک ترجمہ جماعت ہے, چاہے وہ تحریک جعفریہ ہو, چاہے وہ کسی اور نام کی کوئی اور جماعت ہو, کل کوئی اور گروپ کھڑا ہو جائے, کل کوئی اور گروپ آ جائے, لیکن سب کے مقابلے میں ایک جماعت ہے. اور عوامی میں اسمبلیوں میں بڑے بڑے اجلاسوں میں گورنر ہاؤس میں پریزیڈنٹ ہاؤسوں میں بڑے بڑے سیاستدانوں کی میٹ مجلسوں میں جب بھی رات ہوتی ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ ایک طرف سیت پوری موجود ہو تو اس وقت تک وہ بات مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے مقابلے میں سپاہی صحابہ کو نہیں دکھایا جاتا. آج سپاہی صحابہ نے پوری آل سنت کی ترجمانی اور نمائندگی کا فریضہ
اپنے سب پر لے کر اس کی ادائیگی کے لیے سرگرم عمل ہے. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے ناموس صحابہ مل کا مسئلہ ہو. میں اس پر تفصیل سے کچھ اس وقت کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر یا ایک لمبی سوچ کی بنیاد پر کچھ زیادہ نہیں کہتا. ناموس صحابہ کا مسئلہ ہو اور ناموس صحابہ آنے بیت بل کا مسئلہ ہو, شریعت کی تبرہ والی اذان کا مسئلہ ہو اور اس کے کتابوں میں چھپی دباؤ سے اس کے شریعت کا نصاب کا مسئلہ ہو یا شریعت کی مجالس اس کے معافی جلوسہ کا مسئلہ ہو, اب وہ وقت آ چکا ہے. اگر شریعت اس ملک میں باقی رہنا چاہتی ہے ایک ملک کے فرد کی حیثیت سے, ایک ملک کے عام انسان اور شہر کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتی ہے, اسے سپاہ سیادہ کے ساتھ برابری اور مساوات کی بنیاد پر اپنے ساتھ بیس فیصلے کرنے پڑیں گے, ورنہ شریعت ایک قدم بھی پاکستان میں آگے نہیں بڑھا سکے. یہ اس کی بھول ہے. یہ شریعت اپنے تحفظ کے لیے آخری جنگ اور آخری لڑائی لڑنے پہ مجبور ہے. مسجدوں میں بمبوں کے دھماکے, علماء کرام کا قتل اور راستے میں جاتے ہوئے بے گناہ انسانوں پر گولیاں, یہ وہ آخری اس کے حربے ہیں جو مرتا ہوا انسان, ڈوبنے والا انسان آج پاؤں مار کر آخری مرتبہ کی کوشش کرتا ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز جس طرح اس کے پہلے حربے اور پہلی ساری کی ساری سانسیں ناکام ہوتی چلی گئی ہیں, یہ حربہ بھی انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا. اس راستے میں مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. کراچی کے ساتھ ہی ایک بڑے کٹھن مرحلے سے گزر رہے ہیں, ایک مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں. ہر لمحہ پریشانی, ہر لمحہ مصیبت, ہر لمحہ خوف ہراس, اور اس کے ساتھ ساتھ جیل میں بے گناہ ساتھی ہمارا گرفتار ہے, اور اسی طرح بہاول نگر میں کئی بے گناہ ساتھی پورے والے میں ہمارے ساتھی شہید ہوئے, بے گناہ ہمارے ساتھی گرفتار ہے, اور اسی طرح راول پنڈی میں کئی بے گناہ ہے. مولانا عبدالغفور جھلوی صاحب ابھی تک جیل میں ہے. دوستو یہ سارے مراحل ہیں, لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے پہلا دور نہیں رہا, وقت یکساں نہیں رہا. انشاءاللہ یہ وقت بھی گزرے گا. آنے والے وقت میں دنیا دیکھے گی حق نواز شہید نے محرام میں کھڑے ہو کر جو کہا تھا. ایوانوں کا فیصلہ بھی بھائی ہوگا, سیاستدانوں کا فیصلہ بھی بھائی ہوگا انشاءاللہ رسول. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے پچھلے دنوں میں نے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کے مطابق آپ کو حاجی اللہ وسیع صاحب کھڑے نظر آ رہے نہیں آ رہے. آپ کو حاجی صاحب نظر آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ پتہ ہے نا؟ تو میں نے کہا تھا کہ آئندہ جمعہ آنا تو کچھ لے کر آنا. اب آپ لے کر آئے ہیں یا خالی ہاتھ آئے ہیں؟ جو خالی ہاتھ آئے ہیں ہاتھ کھڑا کرو, اس کا مطلب ہے کچھ لے کر آئے ہیں. جو لے کر آئے ہیں وہ آج کھڑا کرو. کیا بات ہے؟ اونچے 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 ہاتھ, یہ تو چھوڑے ہاتھ نہیں. جو نہیں لے کر آئے وہ آج کھڑا کرو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سامعین گرامی قدر, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, میرے اسٹوڈنٹ بھائیوں, جس جماعت ہی کے ایک اہم اجلاس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے, اسی پر میں بھی اپنے برادر یوسف مجاہد صاحب کی طرح ایک مرتبہ آپ سے انتظار کی زحمت گوارا کرنے پر معذرت خواہ ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے آج کا پروگرام معنون کیا گیا ہے. بلال کہتے ہی اسے ہیں, بلال کی عزت ہی اسی لیے ہے, بلال دلوں میں بستا ہی اسی لیے ہے کہ بلال اس وقت مسکراتا تھا جب پریشانی آتی تھی, بلال اس وقت مسکرایا جب پریشانی آئی ہے, جب امیدیں ٹوٹی ہیں, آسرے ختم ہوئے ہیں, آرزوؤں نے دم توڑا ہے, تمناؤں کا خون بہا ہے, برادریاں رشتے تو کیا, اپنی جان کا مالک اور مکہ کے ظالم تپتے انگاروں پہ لٹاتے ہیں,
تو بلال کا تعلق انسانوں سے ٹوٹتا ہے تو زبان سے عہد کہہ کے خدا سے جڑ جاتا ہے. بلال البلال یونٹ البلال والو, بلال نے تو انگارے سہے مگر دامن نبوت نہ چھوڑا, انگارے سہے دامن نبوت نہ چھوڑا. ایک دن تپتی ریت پہ لٹا کر وزنی چٹان اس کے سینے پہ رکھ دی, زبان حلق سے پیاس کی وجہ سے منہ سے باہر آئی اور زبان باہر لبوں سے باہر تڑپ رہی تھی, وزنی چٹان اس کا سینہ دبائے جا رہی تھی, اس کے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے. کسی نے آ کر کہا اب بھی آسانیوں کے راہ کھلے ہیں, اب بھی دولتوں کے انبار لگے ہیں, اب بھی عورتوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے, اب بھی آزادی کے پیغام تیرے کانوں میں سنائے جا سکتے ہیں, اب بھی دولت مکہ تیرے قدموں پہ نچھاور ہو سکتی ہے. بتا, سوچ فیصلہ کر, سکھ کا راستہ چاہتا ہے یا دکھ کا چاہتا ہے, دولت چاہتا ہے, عورت چاہتا ہے, سرداری چاہتا ہے, عزت چاہتا ہے یا مکہ کے یتیم کا ساتھ چاہتا ہے؟ فرمایا میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں پر یتیم مکہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. البلال یونٹ, یونٹ البلال, کہ جو پریشانیوں کو دیکھ کر بھی نہ گھبرائے وہ بلال, جو دکھوں کو دیکھ کر بھی مسکرائے وہ بلال, جو انگاروں پہ لیٹ کر بھی عہد عہد کی آوازیں لگائے وہ بلال. اور اس بلال یونٹ کے یہ تین کارکن, یہ کون سی آگ پہ تمہیں تڑپنا پڑ گیا, کون سی مشکل سے تمہیں گزرنا پڑ گیا؟ یا البلال میں آتے نا, یا بلال سے بڑی مصیبت بتلاؤ جو تمہیں پیش آئی ہے تم یونٹ چھوڑ رہے ہو؟ یہ ذرا اٹھ کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کو بلال سے بڑی مصیبت پیش آئی ہے؟ البلال میں آؤ ہی نہیں. بلال کو اس لیے یاد تھوڑی کر رہے ہیں کہ وہ کوئی رئیس مکہ تھا, بلال کی عزت کوئی اس لیے تھوڑی ہو رہی ہے, بلال دلوں میں اس لیے تھوڑی بس رہا ہے کہ وہ حسین مدینہ تھا, بلال کو اس لیے ہمارے دلوں پہ راج تھوڑی کر رہا ہے کہ وہ شاہیوں کا بادشاہ تھا, وہ سلطنتوں کا تاجدار تھا, وہ کوئی فاتح تھا, سالار تھا, حکمران تھا, وہ کوئی پہلوان تھا یا وہ خوبیوں کا مرقع تھا. بظاہر تو رنگ بلال کا کالا تھا لیکن اس کے رنگ کی سیاہی نے بیت اللہ کے پردے کو شرما دیا, اس کی رنگ کی سیاہی نے زلف محمد کا پیغام دیا, اس کی رنگ کی سیاہی سے قرآن کے حروف کی تلاوت ہوتی ہے, اس کے رنگ کی سیاہی پہ نہ جا کے رات میں سیاہی اسی سے مانگی ہے. بلال ایمان والوں کی آنکھوں کا کاجل ہے, بلال کے کالے رنگ کو نہ دیکھ اس کے منور قلم کو دیکھ. تو البلال بلال نام ہی اسی کا ہے جو دکھوں میں مسکرائے, جو پریشانیوں میں علم حق کا بلند کرے, مفاد حاصل ہو جائے, دولت مل جائے, آسانی ہو تو یسار, مشکل ہو تو غیر حاضر, ایسے لوگ بلالی نہیں ہوا کرتے. سپاہ صحابہ تو بلالیوں کا قافلہ ہے, سپاہ صحابہ تو بلال کے ماننے والوں کا نام ہے, سپاہ صحابہ تو نام ہے اس جماعت کا. آج ہم کسی پر تو غور کرتے کرتے دیر ہو گئی کہ جن راہوں سے آپ گزرے ہیں, جن منزلوں کو آپ نے عبور کیا ہے, جو سخت اور کڑے راستوں کی مسافت آپ نے طے کی ہے, آج یہی منزلیں, یہی راہیں, یہی ویرانیاں, یہی پریشانیاں آپ کے بھائیوں, دوستوں, ساتھیوں کا مقدر بنی ہوئی ہے. کراچی میں آپ کی آواز پہ لبیک کہنے والوں کے خون بہ رہے ہیں, آٹھ آٹھ جنازے دن میں اٹھ رہے ہیں, بستیاں ویران ہو رہی ہیں, لوگ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں, جوانوں کا خون بہ رہا ہے. دو مہینے میں 56 نوجوان شہادت کا جام نوش کر گئے ہیں کراچی میں, پورے ملک میں یہی ہو رہا ہے. ہم یہ سب کچھ جھیل کر بھی مسکراتے ہیں تو کیونکہ ہم بلالی ہیں, ہم بلالی ہیں, ہم بلال کی نسبت رکھنے والے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں کہ اگر سکھ آئے تو زندہ باد, دکھ آئے تو مردہ باد, حکومت ہو تو کیا بات ہے, جب وہ اپوزیشن میں چلے جائے تو گھروں میں چھپ جائیں, جب کوئی مفاد آ جائے تو اگلی قطار میں کھڑے ہوئے ہیں, جب مفاد پورا نہ ہو تو پچھلی قطار سے نماز میں امام کھڑا ہے تو پیچھے. یہ نہیں ہے, یہ کوفیوں کا محلہ نہیں ہے,
یہ مدینے والوں کا محلہ ہے. یہ کوفی نہیں جو مسلم بن عقیل کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں, مسلم بن عقیل سلام پھیرتے ہیں تو 70,000 میں سے ایک بھی باقی نہیں تھا. سپاہی صحابہ وہ قافلہ ہے, اس قافلے کی قیادت امامت بھی ایسے لوگوں کے پاس ہے, اس قیادت امامت کے پیچھے اقتدا بھی ایسے لوگوں کی ہے جو خون تو دے دیتے ہیں, جو گردنے پر کٹوا دیتے ہیں, جو مصائب و آلام کی وادیوں سے تو گزر جاتے ہیں, نہ نماز کی نیت توڑتے ہیں, نہ امام بھاگتا ہے, نہ مقتدی بھاگتا ہے. ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو مقتدی بھی بھاگ گئے ہوتے, امام بھی بھاگ گیا ہوتا, پھر محلے مرضی پورا میں کچھ اور ہی ہوتا. یہ دن نہ ہوتا, یہ دن نہ ہوتا. لیکن یہ یاد رکھیں, ہمیشہ بقا, ہمیشہ شہرت, قبولیت, عظمت, رفعت کی بلندیاں انہی کو نصیب ہوئی ہیں جنہوں نے صبر کے راستے اختیار کیے ہیں, جنہوں نے استقامت کے ساتھ پہاڑ عبور کیے ہیں. جو منزلوں کی دشواری سے ڈر کر گھر میں بیٹھ جائیں وہ گھر میں ہی رہا کرتے ہیں, وہ منزل پہ نہیں پہنچا کرتے. جو کاروبار میں خسارے کا سوچ کر دکان کا دروازہ بند کر لیں, پھر ان کے دروازے دکان کے بند رہتے ہیں, پھر ان کے دکان کے سودے کل سڑ جاتے ہیں, پھر وہ شہر کے تاجر نہیں کہلاتے, پھر وہ کامیاب ترقی کرنے والے نہیں پاتے, تو یہی سوچ کے ٹھہر جاتے ہیں کہ اگر یہاں سے چلیں گے تو سردی کا موسم ہے, مسجد میں کیسے پہنچیں گے, تو وہ جماعت کی نماز نہیں پایا کرتے, تو یہی سوچ کے رک جایا کرتے ہیں کہ ہم ہل چلائیں گے, ٹھنڈے پانی لگائیں گے, کیسے فصل میں دانا ڈالیں گے, پھر کیسے محنت کریں گے. وہ گھروں میں رہتے ہیں, کبھی سبزے کاٹ کے گھروں میں نہیں لایا کرتے. دنیا کا جو بھی کام ہے وہ صبر مانگتا ہے, وہ محنت مانگتا ہے, وہ استقامت مانگتا ہے, وہ وقت مانگتا ہے, وہ مشقت مانگتا ہے, وہ تکلیف مانگتا ہے, وہ دوسرے لفظوں میں جسے آج کل ہمارے ہاں کہتے ہیں رسک کا مطالبہ کرتا ہے. رسک لینا پڑتا ہے, جان کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے, ٹھنڈی راتوں میں پانی لگانا پڑتا ہے, زمین میں ہل چلانا پڑتا ہے, دکان کو وقت پہ کھولنا پڑتا ہے, اپنے کاروبار کے لیے اٹھنا پڑتا ہے, گھر چھوڑ کر مسجد میں آنا پڑتا ہے, پھر فصل دانا زمین میں ڈالا ہے, دیکھنے میں کیا نظر آیا ہے, زمین ہے, ایک زمین ہے اور اس کے اوپر کیا ہے, مٹی ہے, مٹی میں دانا اٹھایا ہے, بچے بھوکے ہیں, بھوکے بچوں کے منہ سے دانا لے لیا ہے, گھر میں حال ہو رہی ہے, دانا لے لیا ہے, قحط پڑتا ہے, دانا اٹھا لیا ہے, دانا گھر میں نہیں تھا تو دکاندار سے لے آیا ہے, پیسے دے کر دکاندار سے دانا خرید لیا ہے, بیج خرید لیا ہے, ضرورت تھی کہ آٹا بنا کے گھر میں پکا دے, ضرورت تھی کہ انہیں بھون کر بچوں کو کھلا دے, لیکن دکان سے دانا اٹھایا ہے, بیج اٹھایا ہے, بچوں کے منہ میں نہیں ڈالا, زمین پہ بکھیر آیا ہے. عقل کیا کہتی ہے, پاگل ہے؟ یہ دانا, یہ گندم, یہ مکئی, یہ چنا, یہ جو دکان سے خریدا ہے بچوں کو کھلا, بچوں کو کھلا, آٹا پیس, روٹی بنا, روٹی پکا, بچوں کے پیٹ میں ڈال, یہ عقل کہتی ہے. یہ جو زمین پہ ڈال آیا ہے, یہ جو تم مٹی پہ ڈال آیا ہے, یہ تو بیوقوفی کی ہے, یہ کیا کیا ہے؟ لیکن اس نے بیوقوفی نہیں کی, عقل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آج وہ مٹی کے حوالے کر آیا ہے, کل اس نے ہل چلایا تھا, اس نے پانی لگایا تھا, پھر مٹی کے حوالے کر دیا ہے, پھر اس نے اس پر محنت کی ہے, پھر اس نے اس پہ محنت کی ہے, پھر اس نے اس پہ کوشش کی ہے, پھر اس کی رکھوالی کی ہے, پھر وہ چھوٹی چھوٹی, وہ اس دانے اور اس بیج نے چھوٹے چھوٹے نباتات کی شکل اختیار کر لی ہے, انگوری کی شکل میں باہر آیا ہے, پھر وہ جانوروں کو روکتا ہے کہ میری کھیتی کو نہ لتاڑ دیں, پھر وہ جانوروں, پھر وہ چوپایوں کو روکتا ہے کوئی ادھر سے نہ گزر جائے, پھر وہ ٹریکٹر ٹرالیوں کو, گاڑیوں کو روکتا ہے کوئی اس کے اوپر سے نہ گزر جائے, پھر اس نے نگرانی کی, یہ سبزہ بن گیا, یہ درخت بن گیا, یہ باغ بن گیا, اب اسی باغ پہ پھول لگے ہیں. اگر یہ کہتا کہ اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا, درخت تو بن گیا ہے, پھول نہیں لگنے چاہیے, پھل فوری لگنے چاہیے, یہ پھول توڑ کر لے آتا تو پھل کبھی نہ پاتا, یہ ٹہنیاں توڑ کر لے آتا تو پھل کبھی نہ پاتا, یہ درخت کاٹ کر لے آتا تو پھل کبھی نہ پاتا, ایک کھجور کو زمین میں, کھجور کی گٹھلی کو زمین میں دفن کر 12 سال انتظار کر 12 سال کے بعد وہ پھل لائے گی, 12 سال کی محنت کے بعد نتیجہ نکلے گا, گندم ہے تو 6 مہینے کی محنت کے بعد نتیجہ نکلے گا, کوئی اور کھیتی ہے 3 مہینے کی محنت کے بعد نتیجہ نکلے گا, دکانداری کی ہے 1 محنت کے بعد نتیجہ نکلے گا, محنت دنیا میں دیر کر یہ کر موت کے بعد نتیجہ نکلے گا. اس دنیا میں محنت کر, نتیجہ آخرت پر, نتیجہ آخرت. پہلے نتیجہ لینے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے تھے. کیا جی؟ ہاں جی. کیا ہے؟ مزدوری کرنی ہے جی. مزدوری کرنی ہے جی. مزدوری کرنی ہے, گھر میں بچے پھوکے ہیں. اچھا بھائی, یہ اینٹیں اٹھاؤ اور اس مکان کے اوپر لے جاؤ. کہتا پہلے پیسے دو, پہلے پیسے دو پھر اینٹیں اٹھاؤں گا. کبھی کام تو کر. کہتا کام تو بڑا مشکل ہے, یہ شاید مجھ سے نہیں ہو جائے گا, لیکن پیسے پہلے دے دو. مزدوری پہلے نہیں, سارا دن اینٹیں اٹھا, سارا دن گارا بنا, سارا دن لوہے کی گھٹی پر آگ کے سامنے بیٹھ, تیرا پسینہ بہے, تیری ٹانگوں میں درد ہو, تو چر چر کر تھک جائے, تھک تھک کر بیٹھ جائے, کبھی سائے میں جا کر سستائے, کبھی تیرے بازوؤں میں تکلیف آئے, کبھی تیرے سر پہ تگاری آئے, کبھی تیرے سر پہ ٹوکری آئے, یہ ساری مصیبتیں جھیل, پھر آٹھ گھنٹے صبر کر, پھر ٹکٹکی باندھ کے سورج کو دیکھ, یہ سورج کے چڑھنے کو دیکھ, پھر سورج کی تمازت کو دیکھ, پھر سورج کی جوانی کو دیکھ, پھر دھوپ کی ناقابل برداشت کیفیت کو دیکھ, پھر سورج کے ڈھلنے کو دیکھ, ڈھلتا ڈھلتا سورج چھپنے لگا, دل صبر کے ساتھ تو نے پورا کر لیا.